ایمان والے کہاں پائے جاتے ہیں؟ کلبوں میں نہیں، سینما گھروں میں نہیں، بیکار بازاروں میں پھرتے ہوئے نہیں، بلکہ آیت 36 سے آگے اس کا ذکر آئے گا، اشارہ اسی طرف ہے، فی بیوت نزین اللہ ان ترفع و یذکر فی اسمہ، اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دے دیا کہ ان کو بلند کیا جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے۔ یہاں لفظ بیوت کا آیا، بیوت بیت کو کہتے ہیں، پیچھے بھی گزر گیا، اور بیت کا معنی جہاں رات گزاری جائے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تین مختلف اس کی تفاسیر ہیں۔ نمبر ایک، اس سے مراد ہے مساجد، اللہ کے نام پہ قائم ہونے والی مسجدیں۔ دوسرا، اس سے مراد ہے وہ مقامات جو اللہ کی یاد کے لیے خاص ہوں، علم کے لیے خاص ہوں، تو اس میں مدرسے، ادارے اور ہر وہ جگہ جہاں پہ کوئی ایسا کام کیا جائے دین کا کام۔ تیسرا، اس سے مراد مومنوں کے گھر ہیں۔ مومنوں کے گھر بھی کیسے ہونے چاہیے اور اس میں یہ سب کچھ کیسے ہو؟ ان ترفا، ترفا کا لفظ رفع سے ہے، رفع عین، اس کے پھر دو مختلف معنی ہیں۔ کیا مطلب؟ نمبر ایک، حسی معنی، بلند ہوں۔ اس آیت سے دلیل لے کر تاریخ میں خوبصورت مسجدیں بھی تعمیر کی گئیں، حضرت عثمان غنی اور اس کے بعد، اور بعد میں اب دوسرے دوار میں مسجدوں پر بہت پیسہ بھی لگایا گیا کہ مسجد کی تعمیر عام آبادی میں نمایاں ہونی چاہیے۔ اسی سے مسجد کے ممبر اور جو محراب ہوتے ہیں اس کو بھی دلیل لے کے بنایا جاتا ہے کہ مسجدوں کو نمایاں رکھو، خوبصورت رکھو، صاف رکھو، یعنی اس میں ہر طرح کی مسجد کی وہ خوبصورتی جو وہاں کے ماحول کو اچھا بنائے۔ یہ نہیں کہ ایسی خوبصورتی کہ وہاں کھو کر اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا جو بندے کے اندر جذبہ آیا تھا وہ بھی چلا جائے۔ دوسرا، یہاں ترفا سے مراد ہے مانوی بلندی، اور مانوی بلندی کیا ہے؟ کہ ہر طرح کی سیاست سے، جھگڑوں سے، لڑائیوں سے، فرقہ واریت سے یہ مسجدیں پاک ہوں۔ پتہ کیا چلا؟ کہ مسجد کو صرف اور صرف اللہ کی یاد کے لیے قائم کرنا چاہیے، نہ کہ وہاں مسجدوں میں آ کر خرابیاں کی جائیں اور دوسری طرح سے کیا جائے۔ پیچھے بات چونکہ ایمان والے کی تھی، ایمان والے کا دل مسجد میں بہت لگتا ہے، گویا کہ اس سے فائدہ اٹھانے والا دن میں 5 بار اللہ کے گھر میں آ کر اس سے ملاقات کرتا ہے۔ محبت دل میں ہوگی، نور ہوگا، تبھی تو آئے گا نا اللہ کے گھر میں۔ آپ کس کو ملتے ہیں اور کس سے ملتے ہیں؟ کس کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیتے ہیں؟ جن سے آپ خوش ہوتے ہیں، ورنہ آپ کا دل بھی نہیں چاہے تو کوئی مجبوری نہ بھی آ پھر بھی نو کہہ دیتے ہیں۔ تو یہی اذین اللہ ہو، یہاں لفظ دیکھیے، اذینہ اجازت دی ہے۔ اجازت دینے سے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ حکم دینا آنا چاہیے تھا۔ ایک لفظ ہوتا ہے امر اللہ، اللہ نے حکم دیا، امر کی بجائے یہاں اذن کا لفظ کیوں آیا؟ اذن سے ہے، اذن کہتے ہیں اجازت کو، اور اذن دو طرح کا ہوتا ہے، کونی اور شرعی۔ کونی کائنات سے ہے لفظ، اور شرعی شریعت سے۔ شرعی معنی یہاں مراد ہے، یعنی اللہ نے حکم دیا، اس چیز کو الاؤڈ قرار دیا ہے کہ میرے نام پہ مسجدیں قائم کرو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کے لیے پوری زمین ہی مسجد ہے۔ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ کہیں بھی نماز پڑھ سکتی ہے، پہلے دور میں لوگ صرف خاص جگہوں پہ پڑھتے تھے، لیکن خاص طور پہ مسجد بنانا مراد ہے، کہ مسجد بنائی جا سکتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ نماز کہیں بھی ہوتی ہے۔ دوسری بات، اب دیکھیے کہ اذن کے لفظ میں بہت ہی باریک نقطہ ہے کہ حکم تو اعلیٰ درجہ تھا، اجازت کا لفظ بالکل ادنا درجے کا بول کر بتا دیا کہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ انسان اللہ کے نام پر جو مسجدیں بنائے ان کو صاف ستھرا بھی رکھے۔ بہت ہی خوبصورت احادیث ہیں، ایک دو چند آپ کے ساتھ روایتیں نوٹ کرتی ہوں۔ اس سوچ سے سنیے کہ اپنے گھر کے مردوں کو مسجدوں سے جوڑنا ہے۔ آپ قرآن سے تب ہی جڑیں گی جب آپ کے مرد مسجدوں سے جڑیں گے، پر کون سے جڑنا؟ وہی بات ہے کہ صرف نماز کے بغیر جا کے وہاں کے جھگڑے سالو کر کے آ جائیں، وہاں جا کے وہاں پینٹ کر دیا، وہاں کی کھڑکیاں بنا دی، نہیں، وہاں دل جڑ جائے انسان کا۔ بندہ مومن کا دل کیسے ان مسجدوں میں جڑا رہتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس سے روایت ہے، کہ جو شخص اللہ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ مجھ سے محبت کرے، اور جو مجھ سے محبت رکھنا چاہے اسے چاہیے کہ میرے صحابہ سے محبت کرے، اور جو صحابہ سے محبت رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ قرآن سے محبت کریں، اور جو قرآن سے محبت رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ مسجدوں سے محبت کرے۔ یہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ نے ان کی تعظیم کا حکم دیا ہے اور ان میں برکت رکھی ہے، وہ بھی بابرکت ہیں اور ان کے رہنے والے بھی بابرکت ہیں، اور وہ بھی اللہ کی حفاظت میں. یعنی مسجد اتنا خوبصورت مقام ہے کہ جو اس کے اندر جاتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے, اس کی زندگی میں برکت ہے اور اس کے رہنے والے بھی حفاظت میں ہیں. وہ لوگ اپنی نمازوں میں مشغول ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے کام بناتے ہیں اور حاجتیں پوری کرتے ہیں. وہ مسجدوں میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ان کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں. تفسیر قرطبی کی یہ روایت ہے. تو اب اگر آپ یہ دوسرا معنی بھی اس میں ساتھ لیتے ہیں تو جب دین کے کاموں پہ آپ نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کی حفاظت کرتا ہے. ہمیں نہیں پتہ ہم پہ کتنی مصیبتیں آنی تھی, چوریاں ڈاکے ہو جانے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خدمت کی وجہ سے ان چیزوں سے بچایا ہوا ہے. پھر اس کے بعد مسجدوں میں لوح کام نہیں کرنے چاہیے. مسجد کو بلند کرنا ایسے ہی ہے جیسے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے بارے میں آتا ہے, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاہِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. سورہ بقرہ میں پڑھ چکے پہلے پارے کینٹ پہ کہ جب بلند کر رہے تھے ابراہیم اس گھر کی بنیادیں. حضرت حسن بصری کہتے ہیں رفع مسجد سے مراد مساجد کی تعظیم اور احترام ہے اور ان کو نجاستوں اور گندی چیزوں سے پاک رکھنا ہے. حدیث میں آتا ہے جب کوئی نجاست مسجد میں لائی جائے تو مسجد اس طرح سمٹتی ہے جیسے انسان کی کھال آگ سے سمٹتی ہے. تو آج دیکھیے جب مسجدوں سے بدبوئیں اٹھتی ہوں گی تو کیا حالات ہوتے ہوں گے. حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص نے مسجد میں ناپاکی اور گندگی اور تکلیف دینے والی چیز کو نکال دیا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں گھر دیں گے. تو اب آپ اس جگہ کی صفائی کریں تو کیا آپ کو نہیں ملے گا یہ سب؟ دیکھیے ہماری مسجد ہمارے ادارے ہیں, ہمارے اسکولز ہیں. اگر اس کو گندا رکھیں گے یا اس کی کیئر نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں سے بھی رحمت کے فرشتے چلے جائیں. حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے گھروں میں بھی مسجدیں, یعنی نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ بنائیں اور ان کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کریں. اور امریکہ میں یہ عام بات ہے, پریئنگ روم, کیونکہ وہاں گھر بڑے ہوتے ہیں تو انہوں نے بڑا اچھا صاف ستھرا سا ایک کمرہ بنایا تھا اور اکثر پھر لوگ وہیں جا کے نماز پڑھتے ہیں. تو مسجدوں کو بنانا, گندگی سے پاک کرنا, یہ سب کچھ ہے. اسی طرح پھر مسجد کو جب بدبو سے پاک رکھنا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا لہسن یا پیاز کھا کر منہ صاف کیے بغیر مسجد میں مت آؤ. تو سگریٹ, حکا, پان اور چھالی اور ایسی چیزیں کھانا, اس سے کیا ہوگا؟ پھر ایسا تیل مسجد میں جلانا جس سے بدبو آتی ہے جیسے مٹی کا تیل تھا, اسے بھی منع کیا گیا. حضرت عمر فاروق سے ایک روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جس شخص کے منہ سے لہسن یا پیاز کی بدبو محسوس فرماتے تھے اس کو مسجد سے نکال کر بقیع میں بھیج دیتے, جو قبرستان ہے بقیع کا, اور فرماتے کہ جس کو لہسن پیاز کھانا اتنا ہی محبوب ہو تو وہ اس کو پکا کر کھائے کہ اس کی بدبو ماری جائے. اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ جب کسی کے منہ سے ایسی کوئی بو آ رہی ہو یا جسم سے ایسی گندی بو آ رہی ہو جس سے نمازیوں کو تکلیف ہو تو ایسے شخص کو پھر مسجد سے ہٹ کے نماز پڑھنی چاہیے, یعنی تکلیف نہ دے دوسروں کو. پھر اسی طرح اس آیت سے ہی دلیل لیتے ہوئے حضرت عثمان نے مسجد نبوی کی تعمیر سال کی لکڑی سے شاندار بنائی تھی. یہ جو مسجد نبوی خوبصورت سے خوبصورت ہوتی گی وہ بھی اسی آیت سے ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی میں نقش و نگار اور تعمیری خوبصورتی کا اہتمام کیا اور صحابہ میں سے کسی نے ان پر اس بات پر اعتراض نہیں کیا. پھر بادشاہ کے جو بادشاہ تھے انہوں نے تو اس پر اور بھی مال خرچ کیے. ولید بن عبد الملک نے اپنے زمانہ خلافت میں دمشق کی جامع مسجد کی تعمیر پر ملک شام کی سالانہ آمدنی سے 3 گنا زیادہ مال خرچ کر دیا, یعنی پورے 3 سال میں ایک ملک میں جتنا مال آتا ہے اتنا ایک مسجد پہ خرچ کیا اور آج تک وہ مسجد قائم ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر نام و نمود اور شہرت نام مراد ہو, مسجد کی تعظیم اور اس کو صاف ستھرا رکھنا ہو تو پھر حرج نہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا خانہ کعبہ میں بھی کتنا کچھ ہے, وہاں جا کے فیلنگ آتی ہے, کیونکہ جن کے گھر اتنے سجے ہوئے اگر آج کے دور میں ٹوٹی پوٹی مسجد میں جا کے خرچ کرنا ہوتا تو شاید ایک اور بڑی مجبوری بن جاتی نہ جانے والوں کے لیے. پھر اسی طرح سے حضرت ابو امامہ سے روایت ابو داؤد کی, جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلا اس کا ثواب اس شخص جیسا ہے جو احرام باندھ کر گھر سے حج کے لیے نکلا ہو, اور جو شخص نماز اشراق کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلا تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے جیسا ہے, اور ایک نماز کے بعد دوسری, بشرطے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی کام یا کلام نہ کرے, تو یہ علیین میں لکھی جاتی ہے. حضرت بریدہ نے روایت کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اندھیرے میں مساجد کو جاتے ہیں جو لوگ ان کو قیامت کے روز مکمل نور کی بشارت سنا دے. مسلم کی روایت ہے. آج کل ہمارے کلچر سے اب مسجد نکلتی جا رہی ہے, پڑھ لیں گھر میں یہی بہت احسان ہے اور بہت ہے تو گھر میں جماعت کر لی. تو مسجد کے جو بہت سارے اور فوائد ہیں اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے خود ہی کہ تجارت بھی ایسے لوگوں کو نہیں روک سکتی. پھر اس میں یہ آتا ہے کہ ہر قدم پر درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے, اور نماز 27 گنا درجے کی ہے صحیح مسلم کی, اور بہت ساری روایات ایسی ہیں. خلاصہ بتا رہی ہوں, جو شخص جماعت کے انتظار میں بیٹھے نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس پر رحمت نازل فرما اور اس کی مغفرت فرما جب تک کہ وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے۔ ایک بہت ہی خوبصورت روایت ہے جو بالکل سمجھ ہی نہیں آ سکتی جب تک آپ خود اس مرحلے سے نہ گزریں، اور روایت کیا ہے؟ حضرت حکم بن عمیر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں مہمانوں کی طرح رہو اور مسجدوں کو اپنا گھر بناؤ، اور اپنے دلوں کو رقت کی عادت ڈالو، یعنی دل روئے، نرم دلی ہو، اور اللہ کی نعمتوں میں کثرت سے تفکر اور غور کرو کہ یہ نعمت مجھے کیوں ملی، اور بکثرت اللہ کے خوف سے رویا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ خواہشات دنیا تمہیں اس حال سے مختلف کر دیں کہ تم گھروں کی فضول تعمیرات میں لگ جاؤ جن میں رہنا بھی نہ ہو، اور ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنے کی فکر میں لگ جاؤ، اور مستقبل کے لیے ایسی فضول تمناؤں میں مبتلا ہو جاؤ جو پا نہ سکو۔ آج کتنے لوگ ہیں جو مسجد کو گھر بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں امام صاحب کا کمرہ ہے ایک پیچھے، ہم نے یہ چیز چکھی نہیں ہے نا، اس لیے ہم اس کی انجوائمنٹ کو محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اس سے خوبصورت گھر ہی کوئی نہیں ہے کہ جس گھر میں 5 وقت کی اذان کی آواز مسجد سے آئے۔ یقین کریں جنہوں نے اس کو چکھا ہے وہ میری بات کو ضرور سمجھیں گے۔ زندگی کو آسان کریں گے تبھی کام بنیں گے۔ حضرت ابو دردہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، تمہارا گھر مسجد ہونا چاہیے، یعنی کہ مسجد میں یا مسجد گھر میں ہو، گھر ہی مسجد ہو، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ مساجد متقی لوگوں کے گھر ہیں۔ جس سے اس نے مساجد کو کثرت ذکر کے ذریعے اپنا گھر بنا لیا، اللہ اس کے لیے راحت و سکون اور پل صراط پر آسانی سے گزرنے کا ضامن ہو گیا۔ تو پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسا ہمیں لے جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو مسجدوں میں آ کر جگہ جگہ حلقے بنا کر بیٹھ جائیں گے، اور وہاں دنیا ہی کی اور اسی کی محبت کی باتیں کریں گے۔ تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے مسجد میں آنے والوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں ہر مثال ہمارے سامنے ہے۔ حضرت سید بن مسیب نے فرمایا جو شخص مسجد میں بیٹھا گویا وہ اپنے رب کی مجلس میں بیٹھا، اس لیے اس کے ذمے ہے کہ زبان سے سوائے کلمہ خیر کے کوئی کلمہ نہ نکالے۔ 15 آداب نوٹ کر لیجئے مساجد کے، اور اس کو کسی نہ کسی حد تک ہم ہر دین کی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر مسجد میں پہنچے کچھ لوگوں کو وہاں بیٹھا دیکھے تو سلام کرے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کوئی نفل پڑھ رہا ہے یا تلاوت میں مصروف ہے تو پھر سلام نہ کرے۔ دوسرا یہ کہ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیات المسجد پڑھے، یعنی 2 نفل پڑھنا، جبکہ ظاہر ہے کہ وہ ٹائم نہ ہو کہ جس وقت نفل نہیں پڑھتے۔ تیسرا مسجد میں خرید و فروخت نہ کرے، نو بارگیننگ نو کاروبار۔ چوتھا کہ وہاں تیر تلوار نہ نکالے۔ پانچواں یہ کہ مسجد میں اپنی گمشدہ چیز تلاش کرنے کا اعلان نہ کرے۔ آپ کو پتا نا اللہ کے نبی کی بد دعا ہے کہ جس نے مسجد میں اعلان کیا کسی گمشدہ چیز کا، اللہ کرے اس کو چیز کبھی نہ ملے۔ اور ہمارے ملکوں میں عموماً مسجدوں میں بچوں کے گمنے اور بکریوں کے گمنے کا اعلان ہو رہا ہوتا تھا، آپ کا تو مجھے نہیں پتا۔ چھٹا کیا ہے کہ مسجد میں آواز بلند نہ کرے، دھیمی آواز سے بات کرے۔ ساتواں یہ کہ وہاں دنیا کی باتیں نہ کریں۔ آٹھواں یہ کہ مسجد میں بیٹھنے کی جگہ میں کسی سے جھگڑا نہ کرے کہ مجھے جگہ دو۔ نواں کیا ہے کہ جب صف پوری جگہ نہ ہو تو وہاں گھس کر لوگوں کو تنگی نہ دے۔ اور دسواں یہ ہے کہ کسی نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہ گزرے۔ 11 مسجد میں تھوکنے اور ناک صاف کرنے سے پرہیز کریں، ضرورت پڑے تو اپنے ہی کپڑے یا نیپکن میں لپیٹ کر اس کو اپنے پاس رکھ لیں اور بعد میں باہر جا کر پھینک دیں۔ 12 کہ انگلیاں نہ چٹخائے، ایسے جیسے وہ پٹاخے نہیں پھوڑتے یوں، یہ لیئرنیس کی نشانی ہے اور ناپسندیدہ۔ 13 یہ کہ اپنے بدن کے کسی حصے سے نہ کھیلے، جیسے کچھ مرد داڑھی کے بالوں سے کھیلنے لگتے ہیں۔ 14 کہ نجاسات سے پاک صاف رہے، اور کسی چھوٹے بچے یا مجنون کو وہاں نہ لے جائے۔ چھوٹے مطلب بچے، ایسے چھوٹے بچے مراد جیسے وہاں گندگی ڈال دیں، ظاہر پہلے دور میں اس طرح بچے پیک تو نہیں ہوتے تھے جیسے اب ہے، تو یعنی گندگی کے اندیشے سے بچے۔ 15 یہ کہ وہاں کثرت سے ذکر اللہ میں مشغول رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب کسی کے گھر میں بھی جائیں تو آپ اس کی مرضی سے رہتے ہیں نا، تو مسجد اللہ کا گھر ہے، اگر وہاں ہم اس کی مرضی سے نہیں رہیں گے تو پھر مسجد کا حق ادا نہیں ہوگا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ مکان جو خاص تعلیم قرآن اور تعلیم دین، وعظ اور نصیحت کے لیے بنائے گئے ہوں وہاں بھی یہی ساری باتیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا خیال رکھنے والا بنا دے۔ عام حالات میں تو مسجدوں میں سبھی جاتے ہیں، بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اب یہاں ایک عجیب گروہ سے تعارف ہے کہ جس کو واقعی آج کے دور میں تو نکاح ڈھونڈتی ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا ان ترفع و یذکر فی حسمہ، اور اس میں ذکر بلند کیا جائے اس کے نام کا، یعنی مسجد میں صرف اللہ کا ذکر ہو، لوگوں کے ناموں کی دہائیاں نہ دی جائیں وہاں. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، تسبیح کرتے ہیں اس میں ان کی صبح اور شام کو، یعنی مسجد میں صبح شام اللہ کا ذکر سے مراد ہے کہ ہر وقت، جو غدو صبح کا وقت ہوتا ہے اے ایمز، اور آسال شام کا، مطلب یہ کہ مسجد میں صبح و شام اللہ کے نام کی بات ہو، نور ایمان کی کندیلیں روشن ہوں، اور یہ صاحب ایمان لوگ جائیں یہ وہاں موجود ہیں. ایک حدیث آپ کو سناؤں گی مسجدوں کو بات کرنے والوں کی، سورہ حامیم سجدہ میں جا کر، بہت ہی خوبصورت ہے کہ جس کا خلاصہ یہ کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ مسجد میں نہیں ہوتے تو فرشتے ان کو ڈھونڈنے آتے ہیں، وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی تیمارداری کو آتے ہیں، گھر کے کسی کام میں مصروف ہوں تو جا کے اس کی مدد کرتے ہیں. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ جن کے دل مسجدوں میں لگے رہتے ہیں اور جو استقامت پہ ہیں. تو اللہ ہمارے مردوں کے دلوں میں مسجدوں کی محبت ڈال دے. آیت 37، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ مرد ہیں جن کو غافل نہیں کرتی کسی قسم کی کوئی تجارت یا خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، اور نماز قائم کرنے وإقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اور زکاۃ کے ادا کرنے سے. چوتھی خوبی کے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کانپتے رہتے ہیں، لرستے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے جس دن الٹ جائیں گے دل اور نگاہیں. یہ ہے وہ خاص گروہ کہ جن کے کاروبار اور ان کی جابز ان کو نہیں روکتی. توجہ طلب دو لفظ ہیں، تجارت اور بیع. پہلی بات تو یہاں سے پتہ چلتی کہ صحابہ میں سے اکثر تاجر تھے، اور پسندیدہ کام ہے جاب کرنے کی نسبت اپنا کاروبار، چاہے چھوٹا سا ریڑھی لگا لے وہ بہتر ہے، کیونکہ آج بہت ساری چیزیں صرف جابز کے نام پر ہی لوگ مجبور ہو کے چھوڑتے ہیں، حتیٰ کہ اتنے بنیادی ریچولز جس کو نماز کی ادائیگی مسجد میں، جمعے کی خطبہ، وہ بھی نہیں پڑھتے، کہتے ہیں جی جاب سے چھٹی نہیں ملتی. تو لفظ تجارت کے ساتھ دوسرا ایک لفظ ہے بھائی، یہ کیوں؟ دیکھیے جو لفظ تجارت ہے نا یہ کامن ہے، بزنس، بزنس کے کئی اینگل ہیں. کبھی آپ بیٹھ کے اکاؤنٹس کر رہے ہوتے ہیں، سر کھپا رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ بیٹھ کے کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بیع ہوتا ہے نا یہ نفع ہے، سیل. یہ کسی بھی بزنس کا پرائم ٹائم ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں پیسہ آ رہا ہو اور حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز آ جائے، اس وقت بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف اکاؤنٹس کرتے ہوئے نماز پڑھاتے ہیں، بلکہ ان کے دل کاروبار کے کسی پہلو میں بھی غافل نہیں ہوتے. اب بتائیے اگر کسی کے دل میں نور ہی نہیں ہے تو مسجد جائے گا بھی، یا کوئی کہہ بھی دے گا جو نماز پڑھو تو وہاں جا کے کون سی نماز پڑھے گا؟ تو زبردستی کی نمازیں نمازیں نہیں ہوتی، یہ وہ نمازیں جو دل سے اٹھے. اس بات پہ اب رکھ کر ہم سب اپنے مردوں کو چیک کریں، اپنے بیٹوں کی آپ تربیت ایسی کریں کہ ان کا مسجد کے اندر ہونا، اور کاروبار کے وقت میں، کام کے وقت میں، جب مسجد کا وقت آ جائے تو ان کو وہاں سے اٹھ کے جانا کتنا اہم ہے. آپ دیکھیں کہ جمعے کی نماز کے دوران اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ حلال کمائی نہیں کہلائی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت نہیں ہوتی، رحمت نہیں ہوتی. تو یہ سب چیزیں اگر مردوں کے لیے تو میرے اور آپ کے لیے کیا؟ کوئی سسٹرز ایسی ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کلاس میں، وہ کہتی نہیں اصل میں اپنے میاں کی ہیلپ کرتی ہوں نا، آپ آئیں نہیں میں کلاس نہیں لے سکتی، میں کام کرتی ہوں. ٹھیک ہے مردوں کی طرح فرض تو نہیں ہے مسجد میں جیسے جانا ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے عورتوں کا آنا فرض ہے کہ نہیں؟ دین کا علم تو فرض ہے نا. تو جو کاروبار اور کام دھندے میں لگ کر بیسک علم بھی نہ حاصل کریں، اور کتنے لوگ ہیں جو گھر آ کے شام کو پانچ نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں اپنی جابس کے نام پر، کہاں سے خیر آئے سوسائٹی میں؟ الٹی گنگا چل رہی ہے، اس لیے خوشی نہیں ہے. الٹا جوتا پہن کر آپ کبھی بھی نہیں سیدھا چلیں گے، گر پڑیں گے. آج ہمارے ہر مسئلے کے پیچھے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نماز کو اپنی مرضی کے وقت پہ، اور کام کو اور دنیا کے کاموں کو دوسری کے مرضی کے وقت پہ کرنا شروع کر دیا. حی علی الصلاۃ یا فلاح کی آوازیں آتی رہے، پرواہ نہیں کرتے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس نے دو ٹھنڈی نمازوں کو پڑھا وقت پہ، فجر اور عصر، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں والصلاۃ الوسطی، عصر کی نماز. اور آپ کو پتا ہے کہ عصر کا وقت زیادہ کام کا وقت ہوتا ہے، دن جانے کا خطرہ ہے، مرد بھی مصروف ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرے. مخصوص وقتوں میں جب اللہ بلائے اس وقت تو جانا ہی ہے، لیکن عام وقت میں بھی اس کو مس نہیں کرنا، اور اس کے باوجود بھی فخر نہیں کرنا، بلکہ یہ خوف ہونا اصل چیز عاجزی ہے. دیکھیے اگر میرے اور آپ کے اندر اس پڑھنے پڑھانے سے لے کر نمازیں پڑھنے سے بھی عاجزی نہیں آ رہی، तो खराबी होगी। पिछली आयत के साथ थोड़ा सा आपको रिलेट करके मिसाल दूंगी। आप देखिए कि बाज़ दफ़ा इतनी तेज़ अंदर लाइट होती है, जैसे एक 20 वोल्ट का बल्ब है तो एक 200 का है, एक 2000 का है। आप थोड़ी वोल्टेज का बर्फ रखेंगे ना तो बाहर शीशा आपको ऐसे भी दिखेगा, जैसे आप छोटी लाइट्स हैं तो हो सकता है आप गौर करें तो आपको शीशा दिखे। 200 डालेंगे ना तो शीशा चमकता हुआ दिखता है, लेकिन जो फानूस होते हैं उसमें शीशा दिखता भी कोई नहीं। वजह क्या है कि अंदर से इतनी रोशनी आ गई कि शीशा मान पड़ गया। इसी तरह जिस बंदे के अंदर ईमान बढ़ता है ना, वो अपनी जात को फना कर देता है। फिर मैं निकल जाती है, ईगो खत्म, अना खत्म। अना खत्म ही तब होती है जब ईमान बढ़ता है। छोटी छोटी बातों पे अपनी जात का हिसार रखने वाले लोग जो होते हैं वो इस बात के चुगली खाते हैं कि उनके अंदर अभी ईमान नहीं है। यही बात इधर करके अल्लाह ताला ने बताया कि यह खौफ होना, फिर भी खौफ आए। अच्छा, ये सब कुछ करेंगे तो होगा क्या? क्यों जाना है मस्जिदों में? क्यों ये घरों को आबाद करना है? क्यों नमाज पढ़नी है? और यहाँ देखे, साथ ही नमाज की बात कर दी और साथ जक़ात की भी बात कर दी कि कमाते रहोगे तो जक़ात भी तो देने की फिक्र करो। क्यों दे अल्लाह? लियज़्ज़ियहुमुल्लाहु अहसना मा अमिलू, ताकि अल्लाह बेहतरीन जज़ा दे इनके उन आमाल की जो उन्होंने किए। वह यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही, और इनको अपने फजल से मजीद नवाजे। वही बात आ गई जो पीछे भी आपको जिक्र की थी कि बंदा अपनी हैसियत से काम करे। नमाजें तो हम रोज पढ़ते हैं अल्लाह के हुक्म से, क्या हर दिन की नमाज बराबर होती है? नहीं। कोई एक नमाज जिस दिन चले, कोई दिल ही टूटा हुआ था उस दिन जो पढ़ी, रोए, आंखों में आंसू, आज भी ऐसे लगा अल्लाह आसमान की बजाय मेरे घर की छत पे है, उस दर्जे की नमाज पे अल्लाह आपकी सारी जिंदगी की नमाजों को कर देगा। क्योंकि लियज़्ज़ियहुमुल्लाहु अहसना मा अमिलू, उर्दू में तो हम कहते हैं ना, बल्कि अपनी जबान में उर्दू नहीं, इंग्लिश में कहते हैं एवरेज कर दें। सारा महीना आते रहें, कभी लेट आए, कभी ऐसे, सबको जमा करके उसको तकसीम करें और उसके एवरेज निकालें। एवरेज क्या होती है? सबके बीच का मिडल। मिसाल है, किसी ने एक सब्जेक्ट में 90 लिए, दूसरे में 80 लिए, 70 लिए, 60 लिए, तो एवरेज हो सकता है सबके मिलके 67 हो जाए या 78 हो जाए। अल्लाह बियॉन्ड द एवरेज करेगा, यानी अगर मैं बात समझा सकूं, 100 में से 150 नंबर भी दे देगा, क्योंकि तुम कर ही इतना सकते थे। सिर्फ इतना नहीं, ये तो तुम कर सकते थे, अब देखो मैं क्या दे सकता हूँ। वह यजीद हम मिन फदली, फिर अल्लाह अपनी जनाब से और भी ज्यादा देगा। वल्लाहु यरज़ुकु मन यशाउ बग़ैर हिसाब, अल्लाह जिसको रिस्क देता है बग़ैर हिसाब के देता है। क्या बता दिया इसमें कि रिस्क के पीछे छोड़ते हो। देखिए ऊपर बात आई ना कि मस्जिदों में दिल लटके हैं और कुछ लोग तिजारतों में पड़े रहते हैं, तो अल्लाह कहते हैं क्या ख्याल है तुम नमाज छोड़कर कारोबार के लिए बैठे रहोगे तो क्या रिस्क मिल जाएगा? रिस्क तो नहीं मिलेगा। तो रिस्क उस वक्त मिलता है जब एक बंदा हकीकत में अल्लाह से दिल जोड़ लेता है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि अगर मैं दुनिया में किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, मगर मेरा खलील मेरा रब है। क्या पता चला कि ईमान वाला एक सच्चा मोमिन हर वक्त अल्लाह की मोहब्बत में होता है। बस दफा आप जब अल्लाह का बनना चाहते हैं ना तो लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं। खालिक की नज़रों में मकबूल लोग लोगों की नज़रों में मरदूद हो जाते हैं, और बाद लोगों की नज़रों में शोहरत पाने के शौक में अल्लाह से दूर हैं। कहते ना कि लोनली एट द टॉप। अल्लाह वाला बंदा एक वक्त आएगा कि तन्हा जरूर होगा, लेकिन फिर अल्लाह से मोहब्बत करने वाले को तन्हाई भी अच्छी लगती है। तो सारी बात जहां मजमून पूरा हुआ कि दिल को दुनिया की मोहब्बत से खाली करो, दुनियादारियों से खाली करोगे फिर अल्लाह से मोहब्बत मिलेगी, फिर तन्हाई भी अच्छी लगेगी, फिर तुम अपने आप को कहीं ना कहीं सेट करोगे। तो आप औरतें होने के नाते भी अपने आप को मस्जिदों के साथ और दीन की जगहों से जब जोड़ते हैं तो आप फर्क महसूस करते हैं। देखिए एक वो कुरान था जो हम पहले रोज पढ़ते थे, अब एक कुरान हम इसे एक खास जगह पर बैठ के पढ़ते हैं। जो लोग फ्राइडे के सेशन में आए थे हदीस क्लास में, उन्होंने फील की होगी स्पिरिचुअलिटी। आपकी क्लास कभी कभी मस्जिद में होती है, फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता? तो जब ये चीजें रोज होती जाएंगी, रोज होती जाएंगी, तो एक वक्त आएगा कि जरूरत पड़ेगी। और ऐसी मस्जिद जहां ऐसे डेडिकेटेड लोग हों, वहां चिरागों की जरूरत नहीं होती। ऐसी जगहों के चिराग वो नमाजी हैं जो उस मस्जिदों को आबाद रखते हैं। सुबह में, रात में, दिन में जब देखें उनके दिल मस्जिदों में लगे रहते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो खास दिनों में ही काम नहीं करते, बल्कि वो दूसरों के साथ भी रखते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि मस्जिद शायर इल्ला में से, तो जो मस्जिदों के इमाम हैं और मौलवी साहब हैं, क्या उनका मजाक करना चाहिए? क्या उनकी ताज़ीम हम पे नहीं है? दीनदार की हर लिहाज से ताज़ीम करनी है, वरना जो है वो बात बदल जाएगी। ऐसे लोग जो होते हैं वो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से खैर पाएंगे। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा पढ़ा ये अशार कुछ थे जो मैं इस सोच के साथ आपको आज की इस बात के एंड पे बताना चाहूँगी कि दीन की रूह जब ख़त्म होती है तो क्या होता है। हम जिन लोगों से मोहब्बत की बात कर रहे होते हैं ना, हम उनको भी वो हक नहीं दे पा रहे होते जो देना होता। तो मुहर्रम में कुछ लोग हज़रत हुसैन के नाम पर नोहा करते हैं, सुना हुआ आपने, उनके बारे में अशार सुन लीजिए। कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से, मोमिन कभी शुहदा का मातम नहीं करते। है इश्क अपनी जान से ज्यादा आले रसूल से, यूं सरेआम हम इनका तमाशा नहीं करते। रोए वो जो मुनकिर है शहादत हुसैन के, हम जिंदा और जावेद का मातम नहीं करते। ये अल्लामा इकबाल के अशार हैं कि कुरान क्या कहता है शुहदा के बारे में, बल हुम अहयाउन, लेकिन तुम्हें नहीं पता। तो कहते हैं कि जिनको पता है कि वो शहीद हुए वो गम तो नहीं करेंगे। तो दुआ कीजिए कि आज के दौर में दीन अपनी असल के साथ हमारे सामने आ जाए और हम उसको बेहतरीन तरीके से अल्लाह के हुक्म से समझें भी और समझाने वाले भी बन जाएं। कि ये जो लफ्ज़ तुल ही हिम है थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, तो लहवन से लाम हावो, हर वो चीज़ जो इंसान को असल मकसद से हटा दे और इबादत से हटा दे। अल्हाक मुत्तकासुर में भी आप सूरत पूरी इस नाम से पढ़ते हैं। इल्हा में ख्याल हटाने का सबब गफलत नहीं होती बल्कि फजूल काम होते हैं। तिजारत आम तिजारत है और बे खरीदना बेचना है, तो गोया कि मोमिन नेकी का कोई मौका जाने नहीं देता। और नेकी का काम असल में मोमिन की तिजारत होती है, वो एक नमाज पढ़कर 27 छोड़ नहीं देता। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे। तिलावत एक दफा देना है तो।
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب